أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے تبدیل ہونے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. وہ جو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے، یعنی ہر حال میں، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے ان کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بے شک تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز اور محترم سامعین اکرام، آج کے درس کا موضوع ہے اذکار مسنونہ جاگنے سے سونے تک. ذکر کے موضوع پر اس سے پہلے دو درس قرآن ہو چکے ہیں، ایک کا موضوع ہے حقیقت ذکر اور دوسرے کا موضوع ہے فضائل ذکر. آج کا جو موضوع ہے اذکار مسنونہ سونے سے جاگنے سے سونے تک، اس میں انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا سونے کا اور جاگنے کا، کھانے اور پینے کا، چلنے اٹھنے بیٹھنے کا، ان مبارک طریقوں کا انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا، اور ان مواقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں اور اذکار تعلیم دیے ہیں وہ آپ کے سامنے اس انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جو لوگ ان اذکار مسنونہ کو سن کر یاد کرنا چاہیں وہ آسانی سے ان کو یاد کر سکیں، تاکہ وہ زندگی بھر ان کے اوپر عمل کر کے اجر و ثواب حاصل کر سکیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزار سکیں. ذکر تمام عبادات کی روح ہے، اور قرآن مجید میں جا بجا ذکر کا حکم، اس کی فضیلت، ذکر کی اہمیت، ذکر نہ کرنے کے نقصانات اور ذکر کرنے والوں کو کامیابی کی بشارتیں دی گئی ہیں. احادیث میں بھی ذکر کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کثرت سے ملتے ہیں. ذکر کے ذریعے سے حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی سے بندے کا مضبوط تعلق قائم ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کرنے والوں میں سب سے زیادہ اجر پانے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا، سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا. اسی طرح آپ سے سوال کیا گیا کہ روزہ رکھنے والوں میں سب سے زیادہ اجر پانے والا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ کو یاد کرنے والا. اسی طرح نماز، صدقہ، حج اور زکوٰۃ کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا کہ یہ اعمال کرنے والوں میں سب سے زیادہ اجر پانے والا کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا. سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ سے جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی عبادات ہیں ان عبادات کی اصل روح اللہ کی یاد ہے۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہو لیکن وہ اللہ کو بھول چکا ہو تو گویا کہ وہ نماز نماز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جہاد کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ میرا کامل بندہ وہ ہے جو دشمن سے لڑتے وقت بھی میرا ذکر کرتا ہو۔ یعنی جب انسان اس قدر مشغول ہے کہ وہ دشمن کے ساتھ صف آ رہا ہے اور جہاد اور قتال کے اندر مصروف ہے، اس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اس کی زبان اور اس کا دل غافل نہ ہو، تو وہ شخص جہاد میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب حاصل کرنے والا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ ذکر کا ثواب حاصل کرنے کے لیے فرائض کی پابندی انتہائی لازمی اور ضروری ہے، اور جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں سب سے پہلے سوال کرنے والے نے یہ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جہاد کرنے والوں میں سب سے زیادہ اجر پانے والا کون ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو یاد کرنے والا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد جو اللہ کی راہ میں جد و جہد ہے، غلبہ دین حق کے لیے انسان مالی اور جانی قربانیوں اور تگودو اور کوشش کرتا ہے، اس دوران اس کا تعلق اپنے رب سے جڑا رہنا چاہیے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں محو ہو۔ اگر خالص جہاد کی حالت میں بھی انسان اللہ کو بھول جائے تو پھر وہ جہاد جہاد نہیں رہتا، اور اگر خدا نخواستہ کسی نیک عمل میں خواہش نفس یا شہرت یا ریاکاری یا کوئی اور مقصد شامل ہو جائے تو پھر وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ یعنی ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل خالصتاً لوجہ اللہ ہو، کہ اللہ کی رضا مطلوب و مقصود ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک جنگ کے دوران آپ نے ایک دشمن کو نیچے گرا لیا اور اسے قتل کرنے کے لیے جب اس کی چھاتی پہ بیٹھ گئے تو اس نے آپ پہ منہ پہ تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے چھوڑ کر اٹھ گئے تو وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ اس قدر میرے اوپر قابو حاصل کرنے کے باوجود اس شخص نے مجھے کیسے چھوڑ دیا۔ تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی وجہ پوچھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اصل میں صرف اللہ کی رضا کے لیے تجھے قتل کرنا چاہتا تھا، جب تو نے میرے چہرے پہ تھوک دیا تو اب اس کے بعد میری نفسانیت اس کے اندر داخل ہو گئی، تو میں نے اس وجہ سے تجھے چھوڑ دیا کہ اب اگر میں تجھے قتل کروں گا تو وہ میں اپنی انا کی خاطر اور اپنی نفس کی خاطر تجھے قتل کروں گا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا، میرا مقصد تو صرف اللہ کی راہ میں تجھے قتل کرنا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو بھی عمل ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اور تمام عبادات کی اصل روح اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی یاد ہے۔ نماز میں ہم جتنا اللہ کو یاد کریں گے اتنی وہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوگی۔ اسی طرح سے تمام اعمال میں ذکر کی حیثیت یہی ہے کہ ہم جتنا اس عمل میں اللہ کو یاد رکھیں گے اتنا ہی وہ عمل اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ذکر و فکر کی زندگی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھ سوتی ہے لیکن دل جاگتا رہتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کو زندگی قرار دیا اور ذکر کے بغیر زندگی کو موت سے تشبیہ دی۔ فرمایا جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں وہ زندوں کی مانند ہیں، اور جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ان کی مثال مردوں کی سی ہے۔ ذکر کی اہمیت مسلمانوں کے ہاں مسلمہ ہے، لیکن بعض لوگوں نے ذکر کے خود ساختہ اور غیر شرعی طریقے زندگی میں اختیار کر لیے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ہاں فرائض کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی جتنی وہ اپنے خود ساختہ اذکار اور وصائف کو دیتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ جمعرات کی رات کو ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، اور ذکر بھی اللہ اور رسول کا بتایا ہوا نہیں بلکہ ان کا خود ساختہ، اور رات بھر ذکر میں جاگتے رہتے ہیں، فجر کی نماز کے وقت سو جاتے ہیں، اور اکثر و بیشتر جمعے کے وقت بھی سوئے رہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہفتے میں ایک رات کو اتنی عبادت کر لی ہے کہ اب ہفتہ بھر اگر ہم عبادت نہ کریں تو اس کی کمی کو یہ پورا کر لیتی ہے، اور یہ باتیں اکثر و بیشتر ان لوگوں سے سننے میں بھی آتی ہیں، جبکہ ذکر ایک اہم عبادت ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ انسانوں کو وہ ہدایات اور تعلیمات دیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے. جیسے ذکر کے بارے میں قرآن مجید میں یہ ہدایت موجود ہے کہ وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کو کیسے یاد کرو؟ کما ہداکم، جیسا کہ تمہیں اس کی ہدایت دی گئی ہے. ہدایت کس نے دی ہے؟ ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. تو اذکار مسنونہ ہم کیسے کریں جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں. کسی بھی عبادت کے لیے اور ذکر کے لیے بھی دو بنیادی شرائط ہیں، جب تک اس عبادت میں یہ دو بنیادی شرائط پوری نہیں ہوں گی وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول نہ ہوگی. ایک ہے نیت کے اندر خلوص کا ہونا، کہ وہ عمل خالصتاً لوجہ اللہ ہو، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی مطلوب ہو، اور دوسرے نمبر پہ وہ عمل مسنون ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور آپ کے ارشادات اور آپ کی تعلیمات اور آپ کے عمل اور آپ کے اسوہ سے اس کا ثبوت ملنا ہو. اگر نیت بڑی صحیح ہو لیکن عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور طریقے کے مطابق نہ ہو، تو من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی عمل ایسا کیا جس کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا، تو اللہ اس کو رد کر دے گا، اللہ اس کو قبول نہیں فرمائے گا. یہاں ابتدائی طور پر ایک بات اور ذہن نشین کر لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف اذکار ہی نہیں سکھائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی غلبہ دین کی جد و جہد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کی سربلندی، اور قرآن مجید کے دین حق کے عملی نفاذ، اور شرک و کفر کے خلاف جہاد اور قتال میں آپ نے زندگی گزاری ہے. اگر ہم یہ سارے کام چھوڑ کر صرف ذکر کرنے میں لگ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے ذکر کی ہرگز ضرورت نہیں. ہمیں ذکر کے لیے زندگی کا وہی نقشہ اور وہی راستہ اختیار کرنا ہوگا جس کی تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور جیسا کہ قرآن مجید میں ہدایت کی گئی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے. تو اب میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے اذکار مسنونہ بیان کروں گا. میں کوشش یہ کروں گا کہ انشاءاللہ جو اذکار میں پڑھوں ان کو اطمینان اور سکون کے ساتھ دو دو مرتبہ یوں دہرایا جائے کہ کوئی آدمی سن کر ان اذکار کو یاد کرنا چاہے تو وہ آسانی سے یاد کر سکے. البتہ جہاں قرآنی آیات اور احادیث قرآنی آیات اور صورتوں کا ذکر آئے گا وہاں میں صرف ان کا تذکرہ کر کے گزر جاؤں گا کہ ان میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کو زبانی یاد ہوتی ہیں، اور اگر نہ بھی ہوں تو حوالے کے بعد وہ زبانی یاد کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ دو دو مرتبہ جو ہے وہ ہر ذکر کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کروں گا تاکہ ان کو لوگ سن کر یاد کر سکیں. اور یہ یاد کرنے کا مقصد آپ ذہن کر نشین کر لیجئے کہ وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان طریقوں کے اوپر عمل کریں، خود ان اذکار مسنونوں کو یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، اور ان مواقع کی مناسبت سے یہ دعائیں اور یہ اذکار ہمیشہ جاری اور ساری اپنی زندگی میں رکھیں۔ ان اذکار کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، اگر کوئی آدمی باوضو ہو تو افضل اور بہتر ہے، ورنہ بغیر وضو کے بھی جو ہے وہ آدمی ذکر کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ جنبی نہ ہو یعنی اس کے اوپر غسل فرض نہ ہو اور بغیر وضو کے وہ قرآن کریم کی زبانی تلاوت کرنا چاہے تو وہ زبانی تلاوت بھی قرآن کریم کی کر سکتا ہے۔ سونے کے شرعی آداب جن کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے سونے کے ارادے سے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی کی تلاوت فرماتے تھے، تو ہمیں چاہیے کہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم آیت الکرسی پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایک محافظ مقرر کر دے گا اور شیطان صبح تک تمہارے پاس نہ آئے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھتے تھے، آمن الرسول بما انزل الیہ سے فانصرنا علی القوم الکافرین تک، تو یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ پڑھنے والے کے لیے ہر چیز سے کفایت کرتی ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد، سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق، سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس، یہ تین سورتیں تین تین مرتبہ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونکتے تھے، دونوں ہاتھوں کو اس طرح جوڑ کر جیسے ہم چلو بناتے ہیں یا جیسے دعا کے لیے ہاتھ جوڑ کر اٹھاتے ہیں، اس طرح دونوں ہاتھوں پر پھونک کر تین مرتبہ اپنے پورے جسم پر سر سے لے کر جہاں تک ہاتھ پہنچتے تھے وہاں تک تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس طریقے کے مطابق سوتے وقت عمل کریں۔ سورہ سجدہ اور سورۃ الملک کا پڑھنا بھی بعض روایات سے ثابت ہے، اس طرح تسبیحات فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے سونے سے پہلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غزوے کے بعد یا کسی جنگ کے بعد کچھ قیدی آئے تو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ مجھے کام کاج کے لیے اگر کوئی خادمہ وغیرہ دے دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میں تجھے نوکر اور خادمہ سے زیادہ بہتر عمل سکھا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے بعد مرتے دم تک اس عمل کو جاری رکھا، تو اسی لیے ان تسبیحات کو تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے، سونے سے پہلے ان کو پڑھنا چاہیے۔ جب ہم سوئیں تو سونے کا جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ کہ دائیں کروٹ پہ سونا چاہیے اور اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے رخسار کے نیچے رکھنا چاہیے، الٹا لیٹنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور بائیں کروٹ پر لیٹنے سے بھی دل پر دباؤ پڑتا ہے، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا، اور ایک دوسری دعا بھی احادیث میں ملتی ہے جو اس سے قدر طویل ہے۔ بسم کا ربی وضع تو جمبی وبی کا ارف اہو ان امسکت نفسی فرحم ہا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ۔ بِسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عبادک الصالحین۔ ان دونوں دعاؤں کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور دونوں میں سے کوئی ایک دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر رات کو سوتے میں کوئی برا خواب دیکھیں اور آنکھ کھل جائے تو اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکنا چاہیے اور اس کے بعد 3 دفعہ تعوذ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اور اگر یہ نہ پڑھ سکیں تو جو معروف تعوذ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر اچھا خواب دیکھیں تو کسی اچھے آدمی سے اس کا ذکر کریں، اور اگر برا خواب دیکھیں تو برا خواب چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اس لیے اس کا کسی سے ذکر نہ کیا جائے، اور جس پہلو پر آدمی لیٹا ہو اس پہلو کو بدل دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہے تو اٹھ کر نماز پڑھے۔ یہ سوتے وقت کے اذکار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تھے یعنی جاگتے تھے تو کیا دعائیں اور ذکر اذکار کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھتے، اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اور آنکھیں مل کر نیند کے اثرات کو زائل کرتے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ اپنی ناک کو جھاڑتے تھے۔ ناک کو جھاڑنے کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے ناک کے دائیں طرف والے نتھنے پہ ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا دبا کر اس کو بند کر دیں، اور بائیں طرف والے نتھنے کو جھاڑیں، اور اس کے بعد بائیں طرف والے ہاتھ کے انگوٹھے سے بائیں طرف کے نتھنے کو دبا کر دائیں طرف کو جھاڑ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ناک کے بانسے پر رات گزارتا ہے، اور جب تم اس طرح کا عمل کرتے ہو تو پھر شیطان کے اثرات جو ہیں وہ زائل ہو جاتے ہیں۔ پھر سو کر اٹھتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ کلمہ توحید پڑھا جائے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کلمات کی تعلیم دی ہے وہ یہ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اغفر لی۔ ان کلمات کو ایک مرتبہ اور سن لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے آخری آیت تک، یہ کل 11 آیات ہیں، ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. ان آیات کا آغاز ہوتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. انہی آیات سے میں نے آج کے درس کا جو ہے وہ آغاز کیا ہے. تو یہاں سے لے کر واتقوا اللہ لعلکم تفلحون سورہ آل عمران کی آخری آیت تک، یہ کل 11 آیات ہیں اور ان کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے. ان کی تلاوت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. اب اس کے بعد آدمی اٹھ کر رفع حاجت کے لیے، پیشاب پاخانے کے لیے بیت الخلاء کی طرف جاتا ہے، تو بیت الخلاء میں داخل ہونے اور پیشاب پاخانے کے آداب جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے وہ اس طرح ہیں کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں قدم یعنی الٹا قدم اندر رکھنا چاہیے، اور جب بیت الخلاء سے نکلیں تو نکلتے وقت دایاں قدم پہلے باہر نکالنا چاہیے. داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے یہ دعا پڑھنا چاہیے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ دعا بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے. بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا پڑھ کر بیت الخلاء میں داخل ہونا چاہیے. جب ہم رفع حاجت کے لیے بیٹھیں، خواہ بیت الخلاء میں ہوں یا عام خلاء میں اور کھلی فضا کے اندر ہم رفع حاجت یا پیشاب پاخانے کے لیے بیٹھیں، تو ہمیں چاہیے کہ نہ قبلہ کی طرف اپنا رخ کریں اور نہ قبلہ کی طرف پشت کریں، یعنی منہ بھی قبلہ کی طرف نہ کریں اور پشت بھی قبلہ کی طرف نہ کریں. اور جب رفع حاجت کے بعد باہر نکلیں تو باہر نکل کر ہم یہ دعا پڑھیں. ایک مختصر دعا بھی احادیث میں مذکور ہے، غفرانک غفرانک، اور ایک تھوڑی طویل دعا بھی ہے، اور اگر دونوں کو پڑھ لیا جائے تو زیادہ افضل اور بہتر ہے. الحمد للہ الذی اذهب عن الاذى وعافانی. الحمد للہ الذی اذهب عن الاذى وعافانی. تو یہ دونوں دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور کوئی ایک دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر باہر نکل کر ہم وضو کرتے ہیں، تو وضو کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب تعلیم دیے ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کریں. صرف بسم اللہ بھی کافی ہو سکتی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھ لیں تو افضل اور بہتر ہے. جب ہم وضو کر کے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں تعلیم دی ہیں وہ بالترتیب اس طرح ہیں. وضو سے فارغ ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ شہادت ہے جس کو پڑھنا چاہیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دوسری دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تیسری دعا ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ مجلس کے کفارے کی دعا بھی ہے اور وضو کے بعد پڑھی جانے والی دعا بھی ہے۔ اس کے بعد ہم گھر سے نماز کی ادائیگی کے لیے یا کسی بھی اور کام کے لیے جب نکلتے ہیں تو گھر سے نکلنے کی دعا یہ ہے، گھر سے نکلتے وقت ہمیں اپنا دایاں قدم پہلے باہر نکالنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنا چاہیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ جب ہم باہر سے واپس گھر لوٹیں تو گھر میں داخل ہونے کی دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اس دعا کے الفاظ تھوڑے مشکل ہیں اس لیے اس کو ایک مرتبہ اور سن لیں، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اس کے بعد جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو مسجد میں داخل ہونے کی جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہیں اور جو آداب سکھائے ہیں ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں قدم مسجد میں داخل کرنا چاہیے، جب کبھی بھی ہم کوئی کام کریں تو ہم دائیں طرف سے اس کو شروع کریں، صرف جب باتھ روم سے بیت الخلاء سے ہم باہر نکلیں تو پہلے بایاں قدم باہر نکالنا چاہیے، باقی ہر کام کے لیے مثلا جوتا پہنے، کپڑے پہنے، کسی چیز کی ابتدا کریں تو ہم دائیں طرف سے ہمیشہ ابتدا کریں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور سنت پر عمل کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو مسجد میں داخل ہونے کے یہ جو دعا تعلیم دی گئی ہے اس میں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ پوری دعا اس طرح پڑھی جائیں گی، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اگر اس دعا کو یاد نہ کر سکے کوئی تو مختصر دعا بھی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ مسجد سے نکلنے کی دعا پہلے بایاں قدم باہر نکالیں اور اس کے بعد پڑھیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. اور اس کی بھی مختصر دعا ہے اللہم افتح لی ابواب فضلک یا اللہم انی اسألک من فضلک. یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم افتح لی ابواب فضلک یا اللہم انی اسألک من فضلک. اس کے بعد اذان سننے کی دعا. اذان کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم اذان سنیں تو خاموش ہو کر سننا چاہیے اور مؤذن جو کلمات کہے ان کلمات کو دہرانا چاہیے مؤذن کے وقفے کے دوران. البتہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو اس کے جواب میں ہمیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا چاہیے. اور جب شہادتین کے بعد مثلا جب اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھا جاتا ہے تو ان شہادتین کے بعد مسلم شریف کی روایت ہے کہ یہ کلمات پڑھنے چاہیے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا رضیت باللہ ربًا وبمحمد رسولًا وبالاسلام دینا. تو یہ شہادتین کے بعد پڑھی جانے والی دعا ہے. اس کو ایک مرتبہ اور سن لیں وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رضیت باللہ رب وبمحمد الرسول وبالاسلام دینا. جب اذان ختم ہو جائے تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے خلاف ہے. آپ نے جو ہدایت ہمیں دی ہے وہ یہ کہ جب اذان ختم ہو جائے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہے. اگر کوئی درستا درود پڑھیں تو وہ درود بھی ایسا ہو کہ جس کے الفاظ اور کلامات احادیث سے یا صحابہ کرام سے ثابت ہوں. درود کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرو جو جنت کا ایک مقام ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہمیں جو دعا تعلیم دی ہے وہ دعا یہ ہے. اور اس دعا کے پڑھنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ جو شخص اذان سننے کے بعد ہمیشہ یہ دعا پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کی شفاعت فرمائیں گے. دعا کے الفاظ ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور بیہقی نے جید سند کے ساتھ ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے، انک لا تخلف المیعاد، تو اگر چاہیں تو یہ کلمات بھی پڑھ سکتے ہیں، انک لا تخلف المیعاد۔ پوری دعا اس طرح پڑھی جائے گی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ اس کے بعد میں رکوع کی حالت میں جو اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور پھر رکوع کے بعد جو قومہ ہوتا ہے یا رکوع کے بعد جو آدمی قیام کرتا ہے اس میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اور پھر حالت سجدہ میں اور دے سجدوں کے درمیان پڑھی جانے والی دعائیں۔ رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم کم از کم 3 مرتبہ پڑھتے تھے، تو یہ 3 سے لے کر 11 مرتبہ تک تاک عدد 3, 5, 7 مرتبہ جتنا آدمی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اور مسلم اور ابو داود کی دوسری روایت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی رکوع کی حالت میں پڑھتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ تو ان تسبیحات کو ایک ایک مرتبہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور 1 سے زائد مرتبہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو کر جو دعائیں مذکور ہیں وہ اس طرح ہیں کہ جب ہم رکوع سے سیر اٹھائیں تو سمع اللہ لمن حمدہ کہیں، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد بھی صحیح ہے اور ربنا لک الحمد بھی صحیح ہے اور اللہم ربنا ولک الحمد بھی صحیح ہے۔ احادیث کے اندر یہ سارے طریقے جو ہیں پڑھنے کے ثابت ہیں۔ اس کے بعد حمدن کثیرن طیبم مبارکن فی، یہ بخاری کی روایت ہے کہ رکوع سے کھڑے ہو کر یہ کلمات کہنے چاہیے، رکوع میں جلدی نہیں کرنا چاہیے، اگر ہم اطمینان سے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبم مبارکن فی کھڑے ہو کر سکون اور تسلی سے اطمینان سے کہیں گے تو ہماری نماز کے اندر طمانینت بھی پیدا ہوگی اور نماز سنت کے مطابق بھی ادا ہوگی۔ سجدہ کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ سبحان ربی العالی پڑھتے تھے، اور یہ تسبیح بھی 3 سے زیادہ مرتبہ تاک مرتبہ پڑھی جا سکتی ہے، 3, 5, 7 مرتبہ سبحان ربی العالی۔ اسی طرح سجدے کی حالت میں بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ تسبیح بھی پڑھی جا سکتی ہے جو رکوع میں پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اور سبوح قدوس رب الملائکت والروح، یہ تسبیح بھی سجدے کی حالت میں پڑھی جا سکتی ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان اطمینان سے تشہد کی طرح بیٹھنا چاہیے، اور جو لوگ 1 سجدہ کر کے پھر تھوڑے سے سیدھے ہوتے ہیں اور دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں ان کا ایک واجب چھوٹ جاتا ہے، اور واجب چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اور آدمی سجدہ سہو بھی نہ کرے تو نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے رکوع اور سجود میں جلدی نہیں کرنا چاہیے، نماز کو انتہائی اطمینان سے پڑھنا چاہیے، 2 سجدوں کے درمیان تسلی سے بیٹھ کے کم از کم 2 مرتبہ رب اغفر لی پڑھ لینا چاہیے۔ اور دوسری دعا بھی ہے جس کو ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھنا چاہیے، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني. ان الفاظ کو اگر آدمی آگے پیچھے پڑھ لے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. سجدہ تلاوت کی دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آیت سجدہ آ جائے، خواہ نماز کی حالت میں ہو یا تلاوت کرتے ہوئے، تو سجدہ کر کے یہ دعا پڑھنا چاہیے. سجد وجهي للذي خلقه وصوره. اور ایک حدیث میں وصوره کا لفظ جو ہے وہ نہیں آیا ہے. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. یہ سجدہ تلاوت کی دعا ہے جس کو زبانی یاد کر لینا چاہیے اور سجدہ تلاوت میں پڑھنا چاہیے. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. نماز کے بعد اذکار اور دعائیں جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، ان کے مطابق عمل کرنا چاہیے جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے اذکار مسنونہ کو چھوڑ کر خود ساختہ طریقوں سے ذکر کرتے ہیں جو غیر شرعی اور غیر مسنون طریقہ ہے. مثلا جوں ہی سلام پھیرتے ہیں تو اس کے بعد با آواز بلند کلمہ شریف کا ذکر کرتے ہیں، یا سپیکر پر درود شریف یا کوئی اور ذکر جو ہے وہ با آواز بلند پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور آپ کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. کچھ لوگ ہیں جب نماز ختم ہوتی ہے تو اللہ اکبر کہہ کے اپنا ہاتھ جو ہے وہ سر کے اوپر یا پیشانی کے اوپر رکھتے ہیں، جس کا کوئی ثبوت احادیث سے نہیں ملتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بعد جو اذکار صحیح احادیث میں ملتے ہیں، ان میں ایک حدیث میں یہ مشکات کے اندر ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے تھے، یعنی تکبیر کہتے تھے. اور دیگر احادیث سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. نماز کے بعد تین مرتبہ ہر آدمی کو انفرادی طور پر تین مرتبہ استغفار پڑھنا چاہیے. اس کے بعد مسلم کی روایت ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اس دعا کے ساتھ بھی ہماری بعض کتابوں میں کچھ کلمات کا اضافہ کیا گیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے کلمات کے ساتھ ہی دعا کریں، اسی پر اکتفا کریں، وہ افضل اور بہتر ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی ہے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس کے بعد کلمہ توحید پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور پھر یہ دعا پڑھنا چاہیے، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اس کے بعد پھر ایک مرتبہ کلمہ توحید پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور اس کے بعد یہ کلمات پڑھنا چاہیے، لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ کلمات پڑھتے تھے، ان کو ایک مرتبہ پھر سن لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اس کے بعد ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ نسائی کی یہ روایت ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کے اور جنت کے درمیان موت کے سوا کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، گویا کہ مرنے کے بعد اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ آیت الکرسی کے جو الفاظ اور اس کے جو کلمات ہیں اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس آیت الکرسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے، اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے۔ اگر ہم توحید کو سمجھ جائیں اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کریں تو انشاءاللہ جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تسبیحات فاطمہ ہیں ان کے پڑھنے کی تعلیم دی، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور یہ کل 99 کی تعداد ہو جائے گی، اور پھر ایک مرتبہ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، کہ جو آدمی نماز کے بعد ہمیشہ یہ کلمات یعنی 33 مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور پھر کلمہ توحید پڑھ کے 100 کی گنتی پوری کرے گا، اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں تو اللہ معاف فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہر نماز کے بعد معوذات یعنی سورہ اخلاص، قل ہو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان تمام صورتوں کو ایک ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے۔ البتہ فجر اور مغرب کے بعد 3-3 مرتبہ ان صورتوں کو پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پھر نماز فجر اور مغرب کے بعد 10 مرتبہ کلمہ توحید، یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور اس میں جو پہلے کلمہ توحید میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس سے کچھ 2 کلمات کا اضافہ ہے۔ 10 مرتبہ یہ کلمہ فجر اور مغرب کے بعد پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح 7 مرتبہ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد اللہم اجرنی من النار پڑھنا چاہیے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، فجر اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار اور رب اجرنی من النار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد ابن ماجہ کی روایت کے مطابق یہ کلمات بھی پڑھنے چاہیے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اگر نماز کے بعد فوری کوئی مصروفیت ہو اور آدمی ان اذکار مسنونوں کو مکمل نہ کر سکے تو چلتے ہوئے اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے، دفتر میں کام کرتے ہوئے ان اذکار کو جو ہے وہ کام کاج کے دوران بھی پڑھا جا سکتا ہے اور مکمل کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز کے بعد ان اذکار مسنونوں کو اپنی زندگی کا مکمل اور مستقل لائے عمل بنا لیں۔ نماز وتر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، سبحان الملک القدوس 3 مرتبہ، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، اور 3ری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو بلند اور تھوڑا لمبا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد پڑھتے تھے رب الملائکۃ والروح، رب الملائکۃ والروح۔ آج ہم نے نماز کے بعد کے اذکار تک ان اذکار مسنونوں کو مکمل کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کے سامنے صبح و شام کی دعائیں اور دیگر اذکار مسنونہ پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق عمل کرنے اور زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔